السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کے موقع پر تاریخی لال قلعے کی فصیل سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والی دفاع کے خاتمے کو اپنی موجودہ حکومت کی کامیابی کے طور پر پیش کیا ہے، اور بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کے خصوصی درجے کی منسوخی کے بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جمعے کو طلب کر لیا گیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے اخبارات نے کشمیر کی نیم خود مختارانہ حیثیت ختم کرنے کے بھارتی فیصلے پر سخت تنقید کی ہے. ان کا ایک تفصیلی انٹرویو آج کے پروگرام میں شامل ہے. اور خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں دو متحارب گروہوں کے درمیان تنازع نے شدت اختیار کر لی ہے. اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں عید الاضحیٰ کے دوران 11 شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب افغانستان کے نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکتیا میں آپریشن کرتے ہوئے طالبان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں 11 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. اور طالبان نے کچھ میڈیا اطلاعات کو مسترد کیا ہے کہ ان کا ایک سربراہ قندھار صوبے میں ایک فضائی حملے میں ہلاک ہوا ہے. ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمعرات کے روز کام معمول کے مطابق جاری رہا. اور اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی نے بحیرہ روم میں پھنسے ہوئے 500 سے زیادہ تارکین وطن کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے اس متنازعہ فیصلے کا دفاع کیا ہے جس میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خود مختارانہ حیثیت کو ختم کیا گیا ہے. وہ جمعرات کے روز ملک یوم آزادی کے موقع پر تاریخی لال قلعے سے قوم سے خطاب کر رہے تھے. مودی کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر اور لداخ میں پرانے انتظامات کے بدعنوانی اور اقربا پروری کو جنم دینے والے اقدامات تھے، اور خواتین، بچوں اور قبائلی برادریوں کے لیے غیر منصفانہ ماحول پیدا ہوا. لیکن اس قانون پر تنقید کرنے والوں کو خطرہ ہے کہ نئے قانون کے تحت وہ بھارتی جو کشمیر کے شہری نہیں ہیں وہ بھی وہاں جائیدادیں خرید سکتے ہیں، اور اس سے علاقے میں مسلمان اکثریت کو نقصان پہنچے گا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مسلمان اکثریتی علاقوں میں 4 اگست سے لاک ڈاؤن ہے، اور کشمیر کے اندر اور باہر مواصلاتی رابطے منقطع ہیں. نئی دہلی نے ہزارہا فوجی اس علاقے میں تعینات کر دیے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر مشاورت کے لیے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کا خصوصی اجلاس چین کی درخواست پر جمعے کو طلب کر لیا گیا ہے. اگست میں سیکیورٹی کونسل کی صدارت پولینڈ کے پاس ہے. پولینڈ کی سفیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اجلاس طلب کرنے کی تصدیق کی ہے. پولینڈ کی سفیر جوانا وارینیکا نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کا بند کمرے میں اجلاس بیجنگ کی درخواست پر ہو رہا ہے. واضح رہے کہ سیکیورٹی کونسل جمعرات کے روز کام نہیں کرے گی، اس لیے یہ مشاورتی میٹنگ جمعے کو ہوگی. اطلاعات کے مطابق عالمی ادارے کی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے لیے پاکستان نے بدھ کے روز درخواست دی تھی. ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کونسل 50 سال کے وقفے کے بعد کشمیر کے معاملے کو زیر غور لائے گی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد پاکستان کی حکومت کے عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطے جاری ہیں، اور اس سلسلے میں تازہ ترین رابطہ شاہ محمود قریشی نے روس کے وزیر خارجہ سے کیا ہے. ترجمان کے مطابق اس موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کا کہنا تھا کہ روس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ نے افغانستان میں عید الاضحیٰ کے دوران 11 شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ افغانستان کے صوبے پکتیا میں ہونے والے افغان سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 11 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات پر فکر مند ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکورٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پکتیا میں آپریشن کرتے ہوئے طالبان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ این ڈی ایس کے مطابق اس آپریشن میں 11 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں جن میں طالبان کے 2 کمانڈرز بھی شامل ہیں، جبکہ طالبان نے کچھ میڈیا اطلاعات کو مسترد کیا ہے کہ ان کا ایک سربراہ قندھار صوبے میں ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان قاری محمد یوسف احمدی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملا صدر ابراہیم کو کوئی گزن نہیں پہنچی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ میڈیا کے ادارے یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ ان کے چیف آف ملٹری کمیشن ملا صدر ابراہیم ایک فضائی حملے میں مارے گئے ہیں، جو بالکل غلط ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ افغانستان کے صدارتی محل کا کہنا ہے کہ امریکی عہدیداروں نے دوحہ میں ہونے والے امریکہ اور طالبان کے درمیان 8ویں دور کی تفصیلات اور معاہدے کے حتمی مسودے سے صدر اشرف غنی کو ابھی تک آگاہ نہیں کیا ہے، اس لیے افغان حکومت اس دور میں ہونے والی بات چیت سے لا علم ہے۔ ایک صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے ایک نیوز کانفرنس میں امریکی حکومت سے کہا کہ وہ ان مذاکرات کے بارے میں افغان حکومت کو آگاہ کرے۔ اسی اثنا میں طالبان کے سابق عہدیداروں نے کہا کہ امریکہ اور طالبان کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچے ہیں، اس لیے امریکی عہدیداروں نے امن معاہدے کے مندرجات سے افغان حکومت کو آگاہ نہیں کیا ہے۔ طالبان کے ایک سابق عہدیدار وحید مزدہ اور سیاسی تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد اس مسودے کی تفصیلات افغان حکومت کو بتائی جائیں گی اور متحدہ قومی حکومت سے بات چیت کی جائے گی۔ ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمعرات کے روز کام معمول کے مطابق جاری رہا، لیکن حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور پروگرام کے مطابق پروازیں جاری رہیں۔ ہانگ کانگ میں گزشتہ کئی روز سے حکومت مخالف مظاہرے ہوتے رہے، جن میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی شامل تھیں۔ امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں پولیس نے جمعرات کے صبح ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے، جہاں ایک گھنٹے کے قریب جاری رہنے والی فائرنگ میں 6 پولیس افسر زخمی ہو گئے، لیکن وہ خطرے سے باہر ہیں اور انہیں بدھ کی شام مقامی ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کیمروں میں وہ منظر محفوظ ہے جب مشتبہ شخص نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے ٹیاگو نائس ٹاؤن کے گھر میں اس نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا تھا۔ فلیڈیلفیا پولیس کمشنر رچرڈ راس جونیئر نے بتایا کہ پولیس افسران نے 15th اسٹریٹ کے شمال میں ایک گھر پر منشیات کی اطلاع پر چھاپہ مارا۔ وہ گھر میں داخل ہو چکے تھے، جب وہ باورچی خانے پر پہنچے تو فائرنگ شروع ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے شام کا کہنا ہے کہ شدت پسندی کی نئی لہر سے لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں ہے۔ 3 ماہ میں 500 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام کے صوبے ادلب میں باغیوں نے حملہ کر کے شامی حکومت کا ایک جنگی طیارہ تباہ کر دیا ہے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سیرین عرب نیوز ایجنسی کے مطابق شدت پسندوں نے جنگی طیارے کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سے نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی نے بحیرہ روم میں پھنسے ہوئے 500 سے زیادہ تارکین وطن کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اٹلی اور مالٹا کے ساحلوں پر لنگر انداز جہازوں کے مسافروں کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین جب تک ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز مظاہرین کے ساتھ ان کے انسانی مسئلے کو حل نہیں کرتا، اس کے ساتھ تجارتی معاہدے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات ایسے موقع پر کہی جب چین ہانگ کانگ کے ساتھ اپنی سرحد پر فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کو دیر گئی ٹویٹر میں ایک پیغام میں دعویٰ کیا کہ چین کے ساتھ تجارتی بات چیت میں ان کی انتظامیہ کو برتری حاصل ہے۔ جاپان میں اسٹاک مارکیٹ جمعرات کے دن گر گئی، تاہم اتنی تیزی سے نہیں جتنا کہ ایک دن پہلے امریکی منڈیوں میں ہوا تھا، جس سے کساد بازاری کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ بدھ کے دن بڑے یورپی اشاریے بھی تیزی سے گر گئے۔ تجزیہ کاروں نے جرمنی اور چین کے کمزور اقتصادی اعداد و شمار کو دنیا میں ممکنہ اقتصادی مندی کے لیے خطرناک اشارہ قرار دیا تھا۔ اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا ہے کہ ان کا ملک جاپان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی تنازع کو بخوشی طے کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ جاپان مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین منصور ملک کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی تھی کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کے موقع پر تاریخی لال قلعے کی فصیل سے خطاب کیا ہے اور کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والی دفاع کے خاتمے کو اپنی موجودہ حکومت کی کامیابی کے طور پر پیش کیا ہے۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے 73ویں یوم آزادی پر لال قلعہ کی فصیل سے خطاب کرتے ہوئے دفعہ 370 کے خاتمے کی مخالفت کرنے پر کانگریس اور اپوزیشن جماعتوں کو شدید تنقید کا ہدف بنایا اور کہا کہ اگر یہ دفعہ اتنی ہی اہم تھی تو انہوں نے 70 برسوں میں اسے مستقل کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کی وجہ سے علیحدگی پسندی، بدعنوانی اور اقربا پروری کو بڑھاوا ملا۔ خواتین، بچوں، دلتوں، صفائی ملازمین اور قبائلیوں کو ان کے انسانی و شہری حقوق نہیں ملے، مگر اب ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے اور اب ایک ملک ایک آئین کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔
جو کام پچھلے 70 سال میں نہیں ہوا، نئی سرکار بننے کے بعد 70 دن کے بھیتر بھیتر آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹانے کا کام بھارت کی دونوں سدنوں نے، راجیہ سبھا اور لوک سبھا نے 2/3 بہومت سے پارت کر دیا۔
انہوں نے طلاق ثلاثہ مخالف قانون کو بھی حکومت کی کامیابی کے طور پر پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تینوں مسلح افواج کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ایک منصب وضع کیا جائے گا، جس کے تحت تینوں افواج کے آپریشن ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کشمیری عوام کی شناخت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ ان کی ترقی کے دروازے کھلیں گے۔ سینئر کانگریس رہنما پی چدمبرم نے کشمیر کے سابق IAS افسر شاہ فیصل کو اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نئی دہلی سے سری نگر واپس کر دینے کے قدم کی مذمت کی اور کہا کہ بھارت کے ایک سپوت کو اس کی آزادی سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے۔ شاہ فیصل غیر ملکی دورے پر جانا چاہتے تھے۔ پی چدمبرم نے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی گرفتاری کی بھی مذمت کی۔ ایک دوسرے سینئر رہنما سلمان خورشید نے کہا کہ وزیر اعظم یہ اشارہ نہ دیں کہ 370 ملک مخالف دفاع تھی، اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ آئین ساز اسمبلی میں اس کی حمایت نہ کرتے جنہوں نے کانگریس سے الگ ہٹ کر بی جے پی کی حمایت کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی وزیر اعظم کے خطاب کے بارے میں ہمارے ساتھی نئی دہلی سے سہیل انجم آپ کو تفصیلی رپورٹ دے رہے تھے۔ ان سے بات کرنے کے لیے ہم نئی دہلی چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج بھارت کا یوم آزادی بھی منایا جا رہا ہے اور اس مسئلے پر بھی وہاں پر کیا تشویش پائی جاتی ہے، کیا ماحول ہے، ہم پوچھتے ہیں سہیل انجم سے۔ جی السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام خالد صاحب۔
جی بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر۔
جی ویسے تو مجموعی طور پر صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں سے کوئی خبر کسی بھی طرح کے کسی واقعہ کی یا کسی تشدد کی کوئی طرح ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ البتہ یہ خبر کشمیر سے یہ آئی ہے کہ سابق IAS افسر شاہ فیصل کو جنہیں کل اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا تھا حراست میں لے کر کے سری نگر, وہ استنبول اور وہاں سے لندن جانا چاہتے تھے. انہیں رات میں ان کے گھر سے نکال کر ان کے گھر میں نظر بند کیا گیا تھا, تو وہاں سے نکال کر سنتور ہوٹل میں بنائے گئے حراستی مرکز میں بھیج دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وادی سے کوئی بھی خبر نہیں موصول ہوئی. البتہ جموں میں جموں کے تعلق سے خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ وہاں لوگوں نے جوش خروش کے ساتھ یوم آزادی منایا. مختلف چینلوں اور نیوز سائٹوں پر وہاں کی تصویریں پیش کی گئی ہیں. جہاں تک پاکستان میں یوم سیاہ منانے کا تعلق ہے, اس پر ہندوستان کی طرف سے تو نہ تو حکومت کی طرف سے اور نہ ہی وزیر اعظم یا کسی وزیر کی طرف سے کوئی رد عمل اس پر سامنے نہیں آیا.
البتہ جی چلیں, بہت شکریہ آپ کا سہیل انجم, آپ ہمیں بتا رہے تھے تفصیلات. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے تھے. اور اب ہم ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جو مظفر آباد سے ہمارے نمائندے روشن مغل نے بھیجی ہے. اور جیسا کہ آپ سن رہے تھے سہیل انجم بھی ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان میں یوم سیاہ کے طور پہ اس دن کو منایا جا رہا ہے جو بھارت کا یوم آزادی ہے. تو ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کے کنٹرول والے کشمیر میں کیا صورتحال ہے.
ملے تو آزادی, میری قبر پہ لکھنا آزادی, مجھے قبر ملے تو آزادی, میری قبر پہ لکھنا آزادی, میرے بچے آئے آزادی تو ان سے کہنا آزادی, یہ مانگ رہے تھے آزادی اور تم بھی مانگو آزادی, سرکار کے بولو آزادی.
بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے جمعرات کے روز پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں احتجاجی ریلیوں اور مظاہرے منعقد کیے گئے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر نے کہا,
اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کشمیریوں کے حق کے اوپر وار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کشمیری اب رکنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا, اور جس طریقے سے ہم نے کل جشن آزادی منایا,
پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں تاجر تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے الگ الگ ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے. مظاہرین نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور سیاہ جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پر مارچ کیا, ہمیں سیاہ غبارے چھوڑے. پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے علاوہ برطانیہ میں مقیم کشمیریوں نے جمعرات کے روز لندن میں بھارتی سفارت خانے کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا. پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاکستان فوج کے 3 جوان موت کا شکار ہوئے, جبکہ پاکستان فوج کی جوابی فائرنگ سے 5 بھارتی فوجی لقمہ اجل بنے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعرات کے روز ضلع پونچھ کے بٹل سیکٹر میں بھارتی فوج کی حد بندی لکیر پار سے کی گئی گولہ باری کے نتیجے میں 2 شہری ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
مظفر آباد سے یہ روشن مغل کی رپورٹ تھی. روشن مغل اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر بھی موجود ہیں. اور جیسا کہ روشن مغل آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ آئی ایس پی آر نے یہ اطلاع دی ہے کہ ایل او سی پر فائرنگ ہوئی ہے اور 3 جوان موت کا شکار ہوئے ہیں, تو ہمیں ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا کہ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس کی. جی روشن مغل.
دیپا سیکٹر میں جو ہے یہ جی خاص کر یہ دیپا سیکٹر میں یہ فائرنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان آرمی کے 3 جوان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور یہ جو شعبہ تعلقات عامہ پاکستان آرمی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بیان دیا گیا اس کے مطابق جوابی کاروائی میں یہ آرمی کی پوسٹیں بھی نشانہ بنایا گیا ہے. جوابی کاروائی میں پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ 5 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے, جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز ہی بٹل سیکٹر ڈسٹرکٹ پونچھ میں انڈین آرمی کی کنٹینمنٹ پاسٹ سے فائرنگ کے نتیجے میں 2 پاکستانی کشمیر کے شہری جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 1 زخمی ہوا ہے.
بہت شکریہ روشن مغل آپ کا. اور اب چلتے ہیں ہم اسلام آباد اور پوچھتے ہیں عاصم علی رانا سے جو ہمارے نمائندے ہیں وہاں. ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں بھارت کی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا جو فیصلہ کیا گیا اس کا کیا منظر ہے، کیا رد عمل ہے؟ جی عاصم علی رانا.
جی خالد صاحب بالکل، قومی سلامتی کمیٹی اور وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھارت کی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، اس ضمن میں جو ہے آج ملک بھر میں جو قومی پرچم تھا وہ سرنگو رہا، چاروں صوبائی حکومتیں بھی جو تھی وہاں پر بھی بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا. اس حوالے سے مختلف شہروں میں جو ہے مختلف ریلیز جو ہے وہ منعقد کی گئی، زیادہ تر جو حکومتی عمائدین تھے ان میں انہوں نے شرکت کی اور سیاہ کپڑے پہن کر اس میں انہوں نے وہاں پر اس میں شرکت کی. اس کے علاوہ جو ٹی وی چینلز تھے وہاں پر بھی ان کے بھی لوگوز جو تھے وہ بلیک کر دیے گئے تھے، مختلف شاہراہوں کے اوپر کالے پرچم جو تھے وہ آج لہرائے گئے تھے. جو اسلام آباد میں جو سب سے بڑی دو ریلیز ہوئی حریت رہنماؤں کی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کی جانب سے آج دفتر خارجہ کے باہر اور ڈپلومیٹک انکلیو جہاں پہ بھارتی سفارت خانہ تھا اس کے بالکل قریب یہاں پہ یہ دو ریلیز جو تھی وہ نکالی گئی، جس میں وہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو تھے وہ انہوں نے لاہور میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، وہاں پر شاہ محمود قریشی نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو تھے انہوں نے بھی خطاب کیا. اسی طرح جو ملک کے دیگر شہر تھے وہاں پہ بھی بڑی بڑی آج ریلیز نکالی گئی اور پاکستان حکومت کی سطح پر جو بھارت کا یوم آزادی تھا اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا. جی خالد صاحب،
یعنی مجموعی طور پہ پورے ملک میں ہی یہ یوم سیاہ منایا گیا ہے؟
جی بالکل خالد صاحب، آج پورے ملک میں ہی تقریباً یوم سیاہ منایا گیا، تمام شہروں میں بڑی بڑی ریلیز جو تھی جن کا حکومتی سطح پر اہتمام کیا گیا تھا وہ آج نکالی گئی اور وہاں پر سیاہ پرچم لہرائے گئے، بھارت کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور یہ تمام احتجاج کا سلسلہ آج تقریباً تمام دن تک جاری رہا.
بہت شکریہ عاصم علی رانا. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے تھے عاصم علی رانا، اور ان کی ایک رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر مشاورت کے لیے اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا خصوصی اجلاس چین کی درخواست پر جمعے کو طلب کر لیا گیا ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا معاملہ سلامتی کونسل میں جمعہ کے روز زیر بحث آئے گا. 50 سال میں پہلی بار جموں کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر آ گیا. پاکستان میں اس اطلاع پر خوشی منائی جا رہی ہے اور اسے پاکستان کی سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. پولینڈ کی سفیر جوانا ورونیکا کے مطابق سیکیورٹی کونسل کا بند کمرہ اجلاس بیجنگ کی درخواست پر ہو رہا ہے. سیکیورٹی کونسل جمعرات کے روز کام نہیں کرے گی، اس لیے یہ مشاورتی میٹنگ جمعہ کو ہوگی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی عالمی ادارے کی سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ کے لیے بدھ کے روز درخواست دی تھی. وزیر خارجہ شاہ محمود کہتے ہیں کہ 71 کی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ یہ مسئلہ ابھر کر سامنے آیا ہے.
71 کے بعد پہلی مرتبہ وہ مسئلہ جو کہ تقریباً سرد خانے میں جا چکا تھا اس کو اقوام متحدہ میں واپس لے کر گئے ہیں. جو بھارت کہتا رہا ہے کہ ایشو ہی نہیں ہے، اٹوٹنگ ہے. بھارت کہتا رہا ہے کہ شملہ معاہدے کے تحت آپ دو طرفہ طور پر پابند ہے، وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ چلا جاتا ہے، ایشو انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑا قدم ہے.
پاکستان میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین فخر امام کہتے ہیں کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن سے وہاں کے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. کشمیریوں کو خوراک اور ادویات کی کمی کا سامنا ہے.
وہ انٹرنیشنل لاء کینونز آف جسٹس کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی بات. دے آر بلائنڈڈ بائی دیئر اون لمیٹڈ پاور، وہ لمیٹڈ نہیں سمجھتے بدقسمتی سے. پر وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آج اور کل، کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل کا وہاں اجلاس ہو رہا ہے، کہ جو یہاں سے آواز اٹھ رہی ہے اور سب سے زیادہ انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ کیا ہے.
سلامتی کونسل میں جانے کے حوالے سے تجزیہ کار ماریا سلطان کہتی ہیں کہ سلامتی کونسل کو خطے میں امن کے لیے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا.
اس لیے ہندوستان کو نہیں بلکہ ہندوستان کی حکومت کو دینا ہوگا بین الاقوامی اداروں کو کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی بنیادی چارٹر کی نفی کیسے کی اور جو قتل عام اس وقت کشمیر میں جاری ہے اس کا جواب دیں.
پاکستان بھر میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے اور ملک بھر میں مختلف شاہراہوں پر سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں اور مختلف ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں. گزشتہ روز اسلامی تعاون کی تنظیم OIC نے بھی کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا اور اس بات پر زور دیا تھا کہ اقوام متحدہ و دیگر ادارے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سلامتی کونسل کے اس ہنگامی اجلاس کے بارے میں مبصرین کیا رائے رکھتے ہیں؟ لاہور سے نوید نسیم بتا رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس مستقل رکن چین کی درخواست پر طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ پاکستان نے بھارتی حکومت کے اقدام پر بدھ کے روز ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی تھی۔ سلامتی کونسل کے طلب کردہ اجلاس میں تنازع کشمیر پر قرارداد کی متوقع منظوری سے متعلق اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ کشمیر سے متعلق قرارداد بالکل منظور ہو سکتی ہے۔
آج کل کے جو حالات ہیں، جو ہنگامی حالات ہیں، میرے خیال میں اقوامی متحدہ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔
تجزیہ کار ڈاکٹر رفعت حسین سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث کا ہونا ہی پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔
آپ کو بتایا کہ سلامتی کونسل کے 15 ارکان ہیں، جن میں 5 ویٹو ویلڈنگ کنٹریز ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ ریزولوشن کے حوالے سے سلامتی کونسل کی ریزولوشن کے حوالے سے ویٹو کر سکتا ہے، باقی لیکن یہ ڈسکشن کا ہونا ہی میرے خیال میں پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔
بھارت کی طرف سے جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے پر منیر اکرم کا کہنا ہے کہ اس سے کشمیر کی متنازع حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
یہ کشمیر کا اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد ہیں، موجودہ جو پچھلی ہیں، ان کو وہ قدر نہیں سکتا۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھارت پر تعزیرات لگائی جا سکتی ہیں۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے اخبارات کشمیر کی نیم خود مختارانہ حیثیت ختم کرنے کے بھارتی فیصلے پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ ملیحہ لودھی ہماری ساتھی ارم عباسی سے ایک خصوصی گفتگو کر رہی تھیں، آئیے سنتے ہیں ان کے اقتباسات۔
میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل ریئیکشن جو ہے وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ او آئی سی کا آج پھر ریئیکشن آیا ہے۔ او آئی سی میں 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں۔ آپ ٹرکی کا ریئیکشن دیکھ چکی ہیں، آپ چائنا کا ریئیکشن دیکھ چکی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر بھی میری ملاقاتیں سب سیکیورٹی کونسل ممبران سے ہو چکی ہے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہاں بہت ہی تشویش پائی جاتی ہے جو صورتحال ایوالو کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی ہیں وہ بھی اپنے تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ آج بلکہ کل ہیومن رائٹس واچ بولی، ایمنسٹی انٹرنیشنل بول چکی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا سٹیٹمنٹ تھا کچھ دن پہلے، آخر وہ بھی تو عکاسی کرتے ہیں انٹرنیشنل اوپینین کی، ہی از ناٹ آئسولیٹڈ فرام انٹرنیشنل اوپینین۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس میں جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس سے اور بگڑ جائے گی ہیومن رائٹس سچویشن۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے یو این چارٹر کے مطابق، اور آپ کو معلوم ہے ارم، یو این چارٹر جو ہے اس کا ایک بنیادی اصول سیلف ڈٹرمنیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل نے اس پہ بھی زور دیا کہ جو ایپلیکیبل یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں، تو ان کی مراد وہی ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز موجود ہیں کاؤنسل کے ایجنڈا پہ، اور اسی بیسس پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل ملے، ایشو کو ڈسکس کرے، اور پھر ایک پاتھ بتائے جو کہ ہم ایک پر امن حل کی طرف جائیں۔ اور سب سے اہم اس وقت یہی ہے کہ جو پین اینڈ سفرنگ ہے کشمیری عوام کی، اس کو ایڈریس کیا جائے۔
آپ نے جو ہے اس مسئلے کو یو این میں اس طرح سے اٹھایا نہیں، آپ کے خیال میں ایسی تنقید کیوں سامنے آتی ہے؟
میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں، اور میں تو ہمیشہ تیار ہوتی ہوں اصلاح کے لیے اگر یہ کرٹیسزم جو ہوتی ہے وہ کنسٹرکٹیو ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم آنسریبل ٹو دا پیپل آف پاکستان، آئی ایم آنسریبل ٹو دی آل مائٹی، اور آئی ایم آنسریبل ٹو مائی کانشنس۔ میں جو کچھ کر سکتی ہوں میں پوری طرح سے کر رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ضرور ایک نہ ایک دن یہ ضرور کوششیں رنگ لائیں گی، لیکن یہ صرف ایک انفراد کی تو کوشش نہیں ہوتی نا۔ میرے پیچھے میری حکومت ہے، میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے، یہ ایک انڈیویجول تو نہیں ہوتا ہے کہ جو صرف کام کرتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ اور اس کلیکٹیو ایفرٹ پہ ہم جاری رہیں گے. سو کرٹیسزم شیور, آئی مین بائی آل مین ضرور کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کس صورتحال اور کس قسم کے چیلنج کو ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں.
اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی گفتگو کر رہی تھیں ہماری ساتھی ارم عباسی سے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. خبروں سے ہٹ کر کچھ بات کرتے ہیں. لوہاری گیٹ کو کئی تاریخی حوالوں سے جانا جاتا ہے, لیکن لاہور میں رہنے والوں کے لیے یہاں پچھلے 2 سال سے ایک ایسا اسکول بھی کام کر رہا ہے جہاں سیکھنے والوں کو موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے. کیا لاہور میں موسیقی سیکھنے اور سکھانے کو پذیرائی مل رہی ہے؟ تفصیلات بیان کر رہے ہیں نوید نسیم.
لاہور کے 12 تاریخی دروازوں میں سے ایک ہے لاہور کا لوہاری گیٹ. برصغیر کی تاریخ کو اپنے پہلو میں لیے اس پرہجوم دروازے کے گرد رہنے والے پچھلے 2 سال سے یہاں معمول کی آوازوں کے ساتھ کچھ الگ قسم کی آوازوں کے بھی عادی ہو چکے ہیں. ساز اور آواز کے امتزاج سے ترتیب پانے والی سر اور سنگیت کی آوازیں لوہاری دروازے کی تاریخی عمارت میں قائم ایک میوزک سکول سے اٹھ رہی ہیں. سکول بنانے والوں نے اس کا نام تو سرنگی کے نام پر رکھا تھا, لیکن سکول میں میوزک سکھانے والے محمد شریف کہتے ہیں کہ ان دنوں یہاں سرنگی سیکھنے والا کوئی طالب علم نہیں.
یہ سکول جو ہے نا, اس کا بنیادی جو اس کا سبجیکٹ تھا نا وہ سرنگی تھا, لیکن زیادہ تر جب دیکھا گیا کہ یہاں پر سنگنگ والے زیادہ آ رہے ہیں تو وہ پھر زیادہ اسٹوڈنٹ کی تعداد سنگنگ کی ہو گئی.
اسکول میں بنیادی طور پر سارنگی کی تعلیم دی جاتی تھی, لیکن دیکھا گیا کہ گانا سیکھنے والے زیادہ آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب طلبہ کی زیادہ تعداد گانا سیکھنے والوں کی ہے. انوار فاطمہ اور ہنی بشیر یہاں گائیکی کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے آتے ہیں.
سرگم سے سٹارٹ کرتے ہیں سبھی, اور اسی طرح آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. ابھی پرفیکٹ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کافی کچھ آ گیا ہے.
اسٹوڈینٹس کے گلے کی تیاری, صبح کی تیاری, ووکل کو بنانا, اتار چڑھاؤ اس کا بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں وہ, اور گلے کا خیال موسم میں کس طرح رکھنا ہے وہ بھی باقاعدہ سے بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے.
اسکول میں نعت خوانی سکھانے کے لیے بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے, جبکہ خواتین کے لیے ڈھولک کلاسز بھی منعقد کی جاتی ہیں.
یہاں تو کوئی ہمارا درد نہیں.
نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے.
لاہور سے نوید نسیم ایک سارنگی اسکول کے بارے میں رپورٹ دے رہے تھے. اور اب چلتے ہیں اپنی خبروں کی طرف. پشاور سے شمیم شاہد نے یہ رپورٹ بھیجی ہے. خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں 2 متحارب گروہوں کے درمیان تنازع نے شدت اختیار کر لی ہے. پچھلے 2 دنوں سے ضلعی ہیڈ کوارٹر وانا سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر درجنوں مسلح قبائلی ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے وانا سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہزاروں کنال پر مشتمل پہاڑی علاقے پر احمد زئی وزیر اور دوتانی قبائل کے درمیان تنازعہ پچھلے کئی دہائیوں سے جاری ہے, اور تنازع کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کے درمیان وقتاً فوقتاً مسلح تصادم بھی ہوتا چلا آ رہا ہے. بدھ کی شام متحارف قبائلیوں نے ایک دوسرے کے مورچوں پر حملہ کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئی ہے۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی دلاور وزیر نے کہا کہ کئی دائیوں سے جاری تنازع میں شدت پچھلے جولائی کو صوبائی اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات کے موقع پر پیدا ہوئی تھی۔
جنوبی وزیرستان وانا کے ہیڈ کوارٹر سے کچھ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کارکنا کے مقام پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں ہزاروں کنال زمین ہے، اس پر دوتانی اور وزیر قبائل کے درمیان عرصہ دراز سے تنازع چلا آ رہا ہے، اور الیکشن کے دوران یہاں کچھ انتظامیہ کے لوگ اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ تنازع بنا کے وہاں لوگ مورچہ زن ہو گئے، اور گزشتہ رات سے اس میں شدت آئی ہے۔ مقامی لوگوں نے اور وہاں کے جو عمائدین ہیں انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے اور ایک جرگہ بھی بھیجا ہے، مگر ابھی تک انتظامیہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اور
اطلاعات کے مطابق متاثرہ علاقے سے لوگوں نے نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے۔ دلاور وزیر نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ متاثرہ لوگوں نے حکومت سے متحارب قبائلیوں کے درمیان فوری طور پر جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ ابھی تک پچھلے 2 دنوں سے متحارب قبائلی گروہوں کے درمیان جاری مسلح تصادم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، جبکہ جنوبی وزیرستان کے سیول اور اعلیٰ پولیس عہدیداروں کے ساتھ بارہا کوششوں کے باوجود رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے گاؤں شگا میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے محفل موسیقی کی تقریب میں شامل لوگوں پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے سیول انتظامی عہدیداروں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں پولیس نے جمعرات کی صبح ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے، جہاں ایک گھنٹے کے قریب جاری رہنے والی فائرنگ میں 6 پولیس افسر زخمی ہو گئے، لیکن وہ خطرے سے باہر ہیں اور انہیں بدھ کی شام مقامی ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ کیمروں میں وہ منظر محفوظ ہے جب مشتبہ شخص نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے ٹیوگو نائس ٹاؤن کے گھر میں اس نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا تھا۔ فلیڈیلفیا پولیس کمشنر رچرڈ راس جونیئر نے بتایا کہ پولیس افسران نے 15th اسٹریٹ کے شمال میں گھر پر منشیات کی اطلاع پر چھاپہ مارا۔ وہ گھر میں داخل ہو چکے تھے اور جب وہ باورچی خانے پر پہنچے تو فائرنگ شروع ہو گئی۔ فلیڈیلفیا کی ٹیمپل یونیورسٹی میں بدھ کے روز ہونے والے فائرنگ کے اس واقعے میں 6 پولیس افسر زخمی ہوئے ہیں۔ فلیڈیلفیا کے پولیس افسر کا کہنا تھا،
Officers were serving a narcotics warrant in a house in the 3600 block of North 15th Street.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 15th اسٹریٹ کے شمال میں ایک گھر پر منشیات کی اطلاع پر چھاپہ مارا گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو چکے تھے تو باورچی خانے پر پہنچے تو فائرنگ شروع ہو گئی۔ لائیو ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر کے نائس ٹاؤن کے مضافات میں پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ پولیس نے کہا کہ گولیاں چلانے کا یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب ایک اہلکار وارنٹ کے تعمیل کی غرض سے اس پتے پر پہنچا۔ اور فلیڈیلفیا کے میئر کا کہنا تھا،
talking to one of the officers had the graze wound to the head and he had 2 little boys that looked like they were 9 or 10 years old.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پولیس افسر سے بات کر رہا تھا جسے سر پر زخم آئے تھے، اس کے 9 اور 10 سال کی عمر کے 2 بیٹے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ حملہ جان لیوا ہوتا تو ان بچوں کی زندگی کس طرح تبدیل ہو جاتی۔ ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمعرات کے روز کام معمول کے مطابق جاری رہا، لیکن حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا اور پروگرام کے مطابق پروازیں جاری رہیں۔ ہانگ کانگ میں گزشتہ کئی روز سے حکومت مخالف مظاہرے ہوتے رہے ہیں جن میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی شامل تھیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمعرات کے روز سیکیورٹی کا اضافی عملہ بھی تعینات کیا گیا۔ اس سے پہلے ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے عدالت سے عبوری حکم نامہ حاصل کیا تھا، جس کے تحت ہوائی اڈے کے اندر مخصوص علاقے کے باہر احتجاج کرنے پر پابندی ہے۔
ہانگ
کانگ کے ایک مکین اے جے کہتے ہیں کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ انہیں بیرون ملک سفر نہیں کرنا چاہیے، پھر خاص طور پر ان غیر ملکیوں کو جو شہر میں آنا جانا چاہتے تھے۔ ہانگ کانگ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ احتجاجی مظاہرے ہانگ کانگ کے ہوائی اڈے پر منفی اثرات مرتب کر رہے تھے کیونکہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے آتے جاتے ہیں.
The airport authority's application for injunction is compelled by what had happened in the last two days.
ہانگ کانگ کے ٹرانسپورٹ اور ہاؤسنگ کے وزیر فرینک چین فین بتاتے ہیں کہ ہوائی اڈے کی انتظامیہ کی طرف سے عدالتی حکم کی درخواست ان حالات کی وجہ سے دینا پڑی جو گزشتہ دو روز میں پیش آئے. ہمارے پاس ایسا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مظاہروں کے اثرات ہوائی اڈے پر مرتب نہ ہوں اور معیشت اور ہانگ کانگ کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اقدام ضروری بھی تھا. ہانگ کانگ کے عہدیداروں نے بدھ کے روز بتایا کہ گزشتہ پانچ روز کے دوران تقریباً 1,000 پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا جس کے بعد جج کو ہوائی اڈے کے لیے حکم جاری کرنا پڑا کہ وہاں مظاہرین کی نقل و حرکت کو محدود کیا جائے. بدھ کے روز چند مظاہرین نے سفر کرنے والوں اور عام لوگوں سے احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے پیش آنے والی دشواریوں کے لیے معذرت کی. احتجاجی مظاہرین کی طرف سے جاری ہونے والی ایک ای میل میں معافی اور افہام و تفہیم کی درخواست کی گئی ہے کیونکہ ہانگ کانگ کے نوجوان آزادی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی نے بحیرہ روم میں پھنسے ہوئے 500 سے زیادہ تارکین وطن کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اٹلی اور مالٹا کے ساحلوں پر لنگر انداز جہاز کے مسافروں کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں ملی ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نام نگار لیزا شلائن اور واشنگٹن سے مائیکل براؤن کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نذیر.
اسپین کا ایک امدادی جہاز اٹلی کے ایک جزیرے کے قریب پہنچ چکا ہے. اٹلی کی حکومت مصر ہے کہ اس جہاز پر سوار مسافروں کو اٹلی کی سرزمین پر اترنے نہیں دیا جائے گا، جبکہ اٹلی کی عدالت نے حکومت کے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے. اس جہاز پر سوار 147 مسافر کھلے سمندروں میں بے یار و مددگار ڈول رہے ہیں. اٹلی کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ میٹیو سلوینی کہتے ہیں، اٹلی کے وزیر داخلہ سلوینی کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایک منصوبے کے تحت اٹلی کو یورپ کا مہاجر کیمپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں آخر دم تک اس کے خلاف لڑتا رہوں گا. ایک اور جہاز اوشن وائکنگ بھی 356 مسافروں کو لے کر بحیرہ روم میں محفوظ ساحل پر لنگر انداز ہونے کے لیے کھلے سمندروں میں موجود ہے. اس جہاز میں زیادہ تر سودانی نوجوان سوار ہیں. دوسری طرف جنیوا میں اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. جنیوا سے ہماری نامہ نگار لیزا شلائن نے خبر دی ہے کہ ایجنسی کے ترجمان چارلی یاکسی نے کہا ہے کہ ان مسافروں کو جلد از جلد بندرگاہ پر اترنے کی اجازت ملنی چاہیے.
Rough seas are expected to intensify during the course of today and into tomorrow.
سمندروں کا مد و جزر بڑھ رہا ہے اور ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے. یہ اپنے اپنے ملکوں میں تشدد کے ہاتھوں تنگ آ کر پناہ کے لیے نکلے ہیں. ان حالات میں ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. یاکسلی کا کہنا ہے کہ جہاز میں سوار اکثر افراد کا تعلق صومالیہ، ایریٹیریا، سوڈان اور دوسرے بدامنی کے شکار ملکوں سے ہے. یہ طرح طرح کے مظالم کا سامنا کرنے کے بعد اپنے اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. یاکسلی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مزید کہا،
People don't choose to risk their lives on these dangerous journeys unless they feel the desperation.
لوگ آسانی سے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتے. مقامی حالات اتنے ہی خراب ہو گئے ہیں کہ یہ بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں. کسی کو بھی واپس نہیں بھیجا جانا چاہیے. یاکسلی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن برائے مہاجرین ہر قسم کی امداد کے لیے تیار ہے اور یورپی ملکوں کو چاہیے کہ وہ ان مہاجرین کی میزبانی کا حق ادا کریں اور اپنی انسانی ذمہ داری کو پورا کریں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مشرق وسطی میں ایک جانب قطر اور ترکی کا سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تنازعہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، تو دوسری جانب دیگر ریاستوں کے درمیان خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثرات کی روک تھام اور خلیج کے بحران کو لے کر تقسیم بڑھ رہی ہے. شام میں جاری تنازعہ اور مسلم برادرہڈ اور حماس کی حمایت کو لے کر خطے میں امریکہ کا کلیدی اتحادی اردن بھی ان دنوں قطر اور ترکی کی قربت حاصل کرنے اور خلیج میں اپنے دیرینہ شراکت داروں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہوئے غیر جانبدار رہنے کی کوشش کر رہا ہے. عمان سے وائس آف امریکہ کے لیے دال کالک کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم نے ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ آزاد خارجہ پالیسی اپنا لی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خلیج کے صحراؤں کے دیرینہ عرب شراکت داروں سے فاصلہ رکھتے ہوئے اردن نے پہلی بار حال ہی میں قطر میں اپنا سفیر مقرر کر کے اس سے مکمل سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں. دو سال کے عرصے کے بعد ہونے والی یہ پیش رفت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور بحرین سے سفارتی تعلقات کی سطح کم ہونے کے بعد ہوئی ہے. اردن کے سیاسی تجزیہ کار اسامہ شریف کہتے ہیں کہ سعودی اتحاد نے اسلامی جنگجوؤں کی حمایت اور اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے قطر سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے. اسامہ شریف کہتے ہیں
جارڈن از ری الائننگ اٹس فورن پالیسی اینڈ دی کنگ از سینڈنگ اے سٹیٹمنٹ دیٹ ہی ڈز ناٹ وش نور ڈز ہی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اردن اپنی خارجہ پالیسی کو متوازن بنا رہا ہے اور شاہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی ایس سے لڑنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اتحاد کے علاوہ کسی اور اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اردن سعودی قیادت میں یمن میں لڑنے والی اتحاد میں بھی شامل نہیں ہوا. اس نے قطر کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے کیونکہ وہ قطر مخالف اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اردن ترکی کی عرب دنیا میں بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ بھی تعلقات مستحکم کر رہا ہے. ترکی سعودی عرب کے مقابلے میں مشرق وسطی میں اہم ترین سنی مسلم طاقت کے طور پر اپنے اثرات کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ایران نے علاقائی تنازعات پر قابو پانے کے لیے پراکسی کے طور پر استعمال کیا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اردن کا سعودی عرب کے کلیدی حریف قطر اور ترکی سے تعلقات میں گرم جوشی پیدا کرنا اس کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی غماز ہے. عراق، لبنان اور شام میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ پر 2014 میں شاہ عبداللہ دوئم کی تنبیہ کے باوجود شیعہ مستحکم ہوئے. تجزیہ کار شریف کہتے ہیں کہ اردن کو ایران پر بڑھتے ہوئے تنازع میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں.
With regard to Iran, it has been very careful in choosing what kind of actions to take.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے ایران سمیت کسی بھی ملک میں سفارت خانہ بند کرنے کا مطالبہ سامنے آنے کے باوجود اردن فیصلہ کرنے میں احتیاط کرتا رہا ہے. اس نے ایران سے اپنا سفیر واپس ضرور بلایا لیکن ایرانی سفیر کو نہیں نکالا اور نہ ہی عمان میں ایرانی سفارت خانہ بند کیا. اردن خطے میں اپنے مفادات کو مدنظر رکھ رہا ہے اور کسی بھی اتحاد میں شامل ہو کر دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں. میونخ جرمنی میں سینٹر فار ریسرچ ان عرب ورلڈ کے ڈائریکٹر گونتر میئر کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی اور قطر اور ترکی کے درمیان تنازع کی بنیاد ایرانی تنازع ہی ہے. قطر ایران کے ساتھ کسی حد تک فوجی تعاون بھی کرتا ہے، گرچہ قطر مصالحت کی کوشش کرتا ہے لیکن سعودی عرب کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ تنازع لیبیا تک جا پہنچا ہے جہاں مصر اور سعودی عرب لیبیا ملیشیا کمانڈر خلیفہ حائفر کی حمایت کرتے ہیں جبکہ قطر اور ترکی تریپولی حکومت کی حمایت کرتے ہیں. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق یمن کے حوثی ملیشیا گروپ نے بدھ کے روز ملک کے جنوبی حصے میں علیحدگی پسند جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر متعدد حملے کیے ہیں. یہ حملے تہران میں رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی سے حوثی رہنماؤں کی ملاقات کے بعد کیے گئے. خامنائی ملک میں کسی ممکنہ انتشار کو روکنے کے لیے حریف یمنی گروہوں کے درمیان بات چیت پر زور دیتے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ زیبرانجا.
عرب ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں کے حامی جنگجوؤں نے بدھ کے روز ملک کے جنوب میں واقع علیحدگی پسندوں کے متعدد ٹھکانوں پر علیحدہ علیحدہ حملے کیے ہیں. اس سے ایک روز قبل حوثی وفد نے ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات کی ہے، جو اطلاعات کے مطابق اس بات کے حامی ہیں کہ یمن کے حریف گروپوں کے درمیان تعطل کے شکار مذاکرات کو بحال ہونا چاہیے. حوثی باغیوں کے حامی المسیرہ ٹیلی ویژن نے اس ملاقات کی خبر نشر کی اور اس بات پر زور دیا کہ آیت اللہ خامنائی ملک میں کسی بھی قسم کے انتشار سے بچنے کے لیے یمن کے حریف گروپوں کے درمیان بات چیت چاہتے ہیں. حوثی باغیوں کے ترجمان محمد البختائی نے عرب ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ان کا گروپ دفاعی مہم چلا رہا ہے اور یہ کہ بدھ کے حملے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں کہی جا سکتی ہیں.
بالنسبة لنا نحن نخوض حرب دفاعية.
وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا گروپ دفاعی جنگ لڑ رہا ہے اور جنوبی عدن میں علیحدگی پسندوں کی حالیہ فتح کسی حد تک خطرے کی نشانی کہی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جھڑپیں ہوئی ہیں. یمن کے ایک تجزیہ کار عادل دشیلا نے عرب ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ جنوب سے تعلق رکھنے والے علیحدگی پسندوں کی عدن میں حالیہ فتح بڑے پیمانے پر لڑائی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یمن کو جس صورتحال کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور اندرونی تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول حوثی ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بعید از قیاس ہے کہ وہ تقسیم کو قبول کریں. سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
لوگوں کو اچھی غذا اور ورزش کے علاوہ اپنی فہرست میں ایک صحت مند عادت کو بھی شامل کرنے پر غور کرنا چاہیے کہ وہ رات میں گھر کی بتیاں بجھا دیں۔ یہ تجویز ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے پیش کی ہے جنہیں مصنوعی روشنی کے صحت پر منفی اثرات ملے ہیں۔ تازہ ترین تحقیق میں محققین نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی روشنیاں ہمیں جسمانی طور پر کمزور کر سکتی ہیں اور پٹھوں اور ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ جانوروں پر کی جانے والی طبی تحقیق کی اہم مصنف یوہانا مائر تھیں، جو ہالینڈ کی لیڈین یونیورسٹی میڈیکل سینٹر سے منسلک ہیں۔ وہ اپنے تحقیقی مراسلے میں لکھتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ روشنی اور اندھیرے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یا صحت متاثر نہیں ہوتی، لیکن دنیا بھر کی تجربہ گاہوں سے جمع کیے جانے والے مطالعاتی جائزے سب ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ماحولیاتی ردھم یا دن اور رات کے قدرتی چکر ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں، جبکہ دن اور رات کے قدرتی چکر کی عدم موجودگی کا نتیجہ متعدد صحت کے مسائل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ان صحت کے مسائل میں مدافعتی نظام کی سوزش، پٹھوں کا نقصان اور ہڈیوں کی بیماریوں کی ابتدائی علامات شامل ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مطالعے میں ظاہر ہونے والی جسمانی تبدیلیاں کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، جو عام طور پر زیادہ عمر والے جانوروں اور انسانوں میں دیکھی جاتی ہیں، تاہم محققین کو وہاں ایک حوصلہ افزا بات بھی نظر آئی۔ محقق یوہانا مائر نے کہا کہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم پر یہ بھی ظاہر ہوا کہ صحت پر ہونے والی یہ منفی اثرات واپس ہو سکتے ہیں جب قدرتی دن اور رات کے چکر کو بحال کیا جاتا ہے۔ دن اور رات کے چکر سے محرومی اور بیماریوں کے درمیان تعلقات پر تحقیقات کے لیے محقق مائر اور ان کے ساتھیوں نے چوہوں کو مسلسل 24 ہفتوں تک مصنوعی روشنی کی زد میں رکھا اور ان کی صحت کا جائزہ لیا۔ جانوروں کے دماغ کی سرگرمیوں کے مطالعے کے نتیجے سے ظاہر ہوا کہ مسلسل روشنی نے دماغ کے مرکزی سرکیڈیم ردھم کے عام پیٹرن کو متاثر کیا تھا، جبکہ دن اور رات کے قدرتی عمل میں مداخلت اور سرکیڈین ردم کے لیے رکاوٹ نے جانوروں میں پٹھوں کے نقصان کو ظاہر کیا تھا۔ محققین نے جب چوہوں کو واپس 2 ہفتوں کے لیے قدرتی ماحول میں رکھا تو سرکیڈین پیس میکر میں ایس سی این نیورونز تیزی سے نارمل ردم میں واپس آ گئے اور جانوروں کی صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات ختم ہونے لگے اور پھر ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ محققین کے مطابق دنیا کی 75% آبادی رات میں مصنوعی روشنیوں کی زد میں ہوتی ہے، خاص طور پر مصنوعی روشنیوں کی نمائش ہسپتالوں اور نگہداشت کے یونٹ میں زیادہ عام ہے، جبکہ رات کی نوکری کرنے والے افراد بھی مسلسل روشنی میں رہتے ہیں۔ محققین نے تجویز کیا کہ مصنوعی روشنی کے مسلسل استعمال کے لحاظ سے خاص طور پر معمر اور کمزور افراد کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بارہ دن بچے ہیں اور سیزن 2 کے انتظار میں تو پورا لٹپٹ ہو گیا۔
سیکرٹ گیم سیزن 2 نیٹ فلکس پر ریلیز ہو گیا، تفصیل سنیے فکر و فن میں۔
وہ سیزن 1 کی کہانی یاد ہے؟ یہ پورا لفڑا چالو ہوا ایک فون کال کے ساتھ۔
جدید دور میں جہاں زمانے نے اپنے انداز بدلے ہیں، وہیں فن کی دنیا میں بھی مسلسل نئے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ انہی میں ایک رواج پاتا رجحان ویب سیریز کا بھی ہے۔ سیکرٹ گیم کی نئی سیریز نے ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے۔ نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی اس سیریز کے سیزن 1 میں سیف علی خان اور نواز الدین صدیقی کے ساتھ رادھیکا آپٹے مرکزی کرداروں میں نظر آئے، جو کہ کل 8 قسطوں پر مشتمل تھی۔
ہیلو، کون؟ کہتنڈے بھائی، آؤ کہاں ہو آپ؟
پہلے سیزن کے بعد اس کی مقبولیت کا اندازہ کرتے ہوئے نیٹ فلکس نے دوسرے سیزن کے لیے 100 کروڑ بھارتی روپے ادا کیے، جو کسی بھی بھارتی سیریز کے لیے اب تک ادا کی گئی سب سے بڑی رقم ہے۔
اور اس پہ لکھا ہے کہ جنگ کا وقت آ گیا۔
جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں آپ کو۔
سیکرٹ گیم کی دوسرے سیزن کا شائقین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ لوگوں نے گھڑیاں گننا شروع کر دی اور جیسے ہی ریلیز کی تاریخ کا اعلان ہوا، اس سیزن کے شائقین نے ہلا بول دیا۔ بھارت میں یہ سیزن 15 اگست کو ریلیز ہوا، لیکن مقامی وقت میں فرق کی وجہ سے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں شائقین کے لیے یہ 14 اگست ہی کو دستیاب تھا، اور لوگوں نے اپنی اس خوشی اور پہلی قسط کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار سماجی ویب سائٹس پر کھل کر کیا۔
لائف حرام ہو گئی تھی سردار جی، جیسے باپ کی ہونے والی ہے۔
سیف علی خان اور نواز الدین صدیقی کے ساتھ کالکی کوچلین اور 3500 کی کاسٹ دوسرے سیزن کا حصہ ہے۔ اس کی شوٹنگ 112 لوکیشنز پر 110 روز تک جاری رہی۔ یہ سیزن بھی 8 قسطوں پر مشتمل ہے اور اس کا آغاز شائقین کی پیش گوئیوں کے عین مطابق وہیں سے ہوا جہاں پہ پہلے سیزن کا اختتام ہوا تھا۔
25 دن ہے، بچا لینا اپنے شہر کو۔
25 دن کیا ہوگا 25 دن میں؟
اس کے لیے شائقین کی بےتابی کا اندازہ کرتے ہوئے بھارت میں بعض اسمارٹ فونز کمپنیوں نے اپنے صارفین کے لیے اسے 14 اگست ہی کو فراہم کر دیا تھا۔
میں چھوٹا سا تھا، کوئی 10-11 سال کا،
اور انہوں نے بہت بڑا چیز سیکھا۔
تجھے زندہ رہنے کا ہے تو ڈیرنگ کر۔
سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایگزیما ایک ایسی جلدی بیماری ہے جو شدید خارش پیدا کرتی ہے اور بچوں میں عام ہے، لیکن یہ کسی بھی عمر میں آپ کو لگ سکتی ہے۔ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے کسی کو نہیں معلوم، اس لیے اس سے بچاؤ ممکن نہیں۔ گرچہ ایگزیما از خود مہلک مرض نہیں، لیکن یہ بیماری مریض اور اس کے اہل خانہ دونوں کے معیار زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اسٹیفن سیگر یاد کہتے ہیں کہ ان پر کیا بیتی تھی جب ان کی بیٹی ایگزیما کی شکار ہوئی تھی۔ اسٹیفن سیگر کہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسے ٹھیک کریں، لیکن اچانک اسی دوران اس 18 ماہ کے اس بچی کو فوڈ الرجی بھی ہو گئی۔ ڈاکٹر لیونگ کے مطابق یہ اتفاق نہیں تھا۔ لیونگ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً ایگزیما کے ایک تہائی مریض فوڈ الرجی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بیماری کے اس تعلق کو ایٹوپک مارج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوں ایگزیما کے ساتھ ہی الرجی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو دمہ کی طرف بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر لنگ ڈینور میں نیشنل جیوش ہیلتھ کے ایک تحقیقی اسپتال میں الرجی کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر لنگ کہتے ہیں،
These people have dry cracked skin which allows allergens from the environment۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے جلد خشک اور پھٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول میں موجود الرجی ان میں پیوست ہو جاتا ہے۔ جب ایک بچہ ایگزیما کی خارش کے دوران اپنے جلد میں خراش ڈالتا ہے تو اس سے جلد کی دیوار کی شکل میں حائل رکاوٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ یوں خوراک اور پولن اس جلد کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لنگ کہتے ہیں کہ اسی طرح الرجی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر لنگ کے الفاظ،
What we need to do is rebuild the skin barrier۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جلد کی رکاوٹ کو دوبارہ بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بچوں کو گرم پانی سے 20 منٹ تک نہانے کی سفارش کرتے ہیں۔ بعد میں اسے خشک کرنے کے بعد ڈاکٹر لنگ کہتے ہیں کہ بچے کے جلد پر مرہم ملا جائے۔ ڈاکٹر لنگ کے بقول،
That will create a film of water that then if you put a sealant over it that will trap the moisture from evaporating۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر پانی کی تہہ قائم کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو مہربن کر دیتے ہیں یعنی سیل کر دیتے ہیں تو اس سے جسم کی نمی بخارات بن کر اڑنے سے رک جاتی ہے۔ اس طریقہ کار میں، جسے ڈاکٹر سیواک اینڈ سیل کا نام دیتے ہیں، جلد پر خراش سے بچاؤ کے لیے بچے کے ہاتھ پر میٹ ڈال دیا جاتا ہے، اور نمی کو بچانے کے لیے سر کو بھی ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ایگزیما جلد کی وہ تکلیف دہ صورت ہے جس میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ یہ نیند میں خلل ڈالتا ہے، کیونکہ یہ رات کے اوقات میں کہیں زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ یہ والدین کی نیند میں بھی خلل ڈالتا ہے، اور ساتھ رہنے والے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی۔ اس پر کنٹرول نہ پانے کی وجہ سے اس کا جذباتی اثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ کرسٹائن کیلن ان تمام صورتحال سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ اب ان کے بیٹے کا ایگزیما قابو میں آ گیا ہے۔ کیلن کہتی ہیں،
I can't even explain to you the relief that we've really gotten from it۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ ہمیں اس سے چھٹکارا ملنے پر کیسا سکون ملا۔ یا بعض اوقات مہلک فوڈ الرجی یا دمہ سے بچاؤ کی کیا قدر ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں،
If we could try this now and we could prevent those food allergies, that's...
وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں یہ کوشش کر سکوں تو ہم فوڈ الرجی سے بچ سکتے ہیں۔ محققین جلد ایک ایسا طریقہ کار تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے تحت جلد کے تمام عناصر کی جانچ ہو سکے اور وہ جلد کی کمزوری کی تشخیص کر سکیں، تاکہ ایگزیما یا اس سے متعلق صحت کے مسائل کھڑے ہونے سے پہلے ہی اس کی ٹریٹمنٹ کر لی جائے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور فواد الیاس، اور انجینئر تھے جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔